الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السواك قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة باب ما جاء في السواك امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے مسواک کے بارے میں سواک یہ سین کے کسرے کے ساتھ ہے مسواک پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور مسواک کرنا اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یہاں مراد یعنی مسواک کرنے کے بارے میں نفس سے جو آلہ ہے جس سے مسواک کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ مسواک کرنا امام صاحب فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب کہ ہمیں ابو قریب نے حدیث بیان کی یہ محمد بن العلاء بن قریب ان کا نام ہے فقہ راوی ہیں کنیت کے ساتھ مشہور ہیں ابو قریب ثقہ اور حافظ ہیں اور ائمہ ستہ نے ان سے جو ہے وہ حدیثیں روایت کی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں ہمیں عبدہ ابن سلیمان نے حدیث بیان کی وہ محمد بن عمر سے اور وہ ابو سلمہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت یعنی لولا انا شق علی امتی کا مطلب ہے لولا المشقت موجودہ اگر مشقت موجود نہ ہوتی اور دقت موجود نہ ہوتی میری امت پہ اور میں نہ سمجھتا کہ اس عمل میں میری امت پر مشقت آئے گی اور وہ مشقت محسوس کرے گی تو میں ضرور ان کو مسواک کا حکم کرتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں ابن خزیمہ کی روایت میں عند کل وضو کے لفظ ہیں اور امام بخاری نے تعلیقا روزے کے باب میں جو ہے یہ لفظ استعمال کیے ہیں عند کل وضو یہاں عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت اور وہاں عند کل وضو کہ میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا مسند احمد میں عند کل طہور کے لفظ ہیں تو طہور سے مراد بھی وضو ہے عند کل صلاۃ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے وقت بھی مسواک جو ہے یہ مسنون ہے اور مستحب عمل ہے جس طرح کے وضو کے وقت مسواک کرنا وہ مستحب ہے اور مسنون عمل ہے قال ابو عیسیٰ وقد روا هذا الحدیث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں امام ترمذی کہ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے زید بن خالد سے اور زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے یہاں پہ زید بن خالد ہیں وہ حدیث ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ و زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما عندی صحیح امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ابو ہریرہ کی ہو خواہ زید بن خالد کی ہو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں تو دونوں حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں ولأنه قد روي من غير وجه عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث، اور اس لیے بھی کہ کئی ایک طرق سے جو ہے ابو ہریرہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو ابو ہریرہ کی حدیث بھی صحیح ہے. وہ حدیث ابی ہریرہ انما صح لانه قد روی من غیر وجہ، اور ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے اس لیے کہ وہ بھی کئی ایک طرق سے اور سندوں سے جو ہے وہ مروی ہے. تو گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک زید بن خالد کی حدیث اور ابو ہریرہ کی حدیث جو ابو سلمہ دونوں سے بیان کرتے ہیں، تو دونوں حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہیں. واما محمد بن اسماعیل، لیکن محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، فزعم، انہوں نے گمان کیا ہے، ان حدیث ابی سلمہ عن زید بن خالد اصح، کہ ابو سلمہ جب زید بن خالد سے بیان کرتے ہیں یہ حدیث تو وہ زیادہ صحیح ہے. اور انہوں نے جو زیادہ صحیح کہا ہے تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں زید بن خالد کی حدیث میں مسواک کو کان پر رکھنے کا ذکر ہے، گویا کہ تفصیلی حدیث ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسند احمد میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی متابعت موجود ہے، تو ایک تفصیلی ہونے کی وجہ سے اور ایک مسند احمد میں حدیث زید بن خالد کی متابعت ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے گویا کہ زید بن خالد کی حدیث کو زیادہ صحیح کہا ہے، جبکہ امام ترمذی کے نزدیک ابو ہریرہ اور زید بن خالد دونوں کی حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اس باب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے، ان کی حدیث مسند احمد میں اور ابو یالا میں موجود ہے. السواک مطہرت للفم مرضات للرب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا سبب ہے اور رب تعالی کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. وعلی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس باب میں حدیث آئی ہے، طبرانی نے اس کو اوسط میں بیان کیا ہے. وعائشہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے بھی ان کی حدیث نسائی میں اور ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں ہے. وابن عباس، ابن عباس کی حدیث طبرانی نے موجم کبیر اور اوسط میں. وحذیفہ، ان کی حدیث بخاری مسلم میں ہے. وزید ابن خالد، اور زید بن خالد کی حدیث بھی اس باب میں ہے، یہ ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے. وانس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بخاری کے اندر ہے. وعبداللہ ابن عمر، یہ ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب السواک میں، عبداللہ بن عمر کی حدیث کو. وابن عمر، مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. وام حبیبہ تھا، یہ مسند احمد اور ابو یعلا میں. وابی امامہ تھا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے. وابی ایوب، مسند احمد اور ترمذی میں. وتمام ابن عباس، یہ مسند احمد اور طبرانی میں. وعبداللہ ابن حنظلہ، وام سلمہ تھا. تو عبداللہ بن حنظلہ کی حدیث کے بارے میں مبارک پوری صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. ام سلمہ کی حدیث طبرانی میں ہے. وواثلۃ بن الاسقع، یہ مسند احمد اور طبرانی میں ہے. وابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. ان سب احادیث میں مطلب ہے کہ مسواک کرنے کا ذکر ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کے بارے میں جو ہے وہ یہ ساری حدیثیں بیان کی ہیں. قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني، یہ حدیث امام ترمذی نے جو زید بن خالد کی بیان کی ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے. اس میں محمد بن ابراہیم جو راوی ہے وہ 120 ہجری میں جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، اور فقہ راوی ہیں یہ. وہ ابو سلمہ سے اور وہ زید بن خالد جوہنی سے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم کرتا. تو معلوم ہوا کہ اس میں مشقت ہے، تو اس وجہ سے اب ان کو حکم نہیں کرتا، اور حکم سے مراد امر وجوب ہے، یعنی یہ مسواک کرنا ان پہ لازم ہوتا اور ضروری ہوتا، لیکن چونکہ مشقت ہے تو مشقت کے خوف کی وجہ سے اب ان کو حکم وجوب نہیں کرتا، امر وجوب نہیں کرتا. ویسے امر اور امر استحباب یا امر سنت جو ہے وہ تو موجود، خود اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اور اس حدیث سے بھی نکل رہا ہے کہ امر استحباب وہ موجود ہے، یعنی کرنا مسواک کا وہ نماز کے وقت یہ افضل ہے اور مسنون عمل ہے. اس سے اصول فقہ کا بھی ایک مسئلہ جو ہے اہل علم نے اخذ کیا ہے، اور وہ اصول فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ الامر للوجوب، کہ جہاں کتاب و سنت کے اندر امر آ جائے یعنی صیغہ امر حکم، تو کیا اس امر کے صیغے سے ہم یہ مسئلہ نکالیں گے کہ وہ کام واجب ہے ضروری ہے؟ تو بہت سارے اہل علم اور اصولیوں کا یہی مذہب ہے اور یہی مسئلہ ہے ان کا کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو جس قرینے کی بنیاد پہ اس کو وجوب سے آپ ختم کر کے استحباب پر یا ندب پر جو ہے وہ محمول کریں. اگر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر وہاں امر جو ہے وہ وجوب اور فرضیت کے لیے ہوگا. اور اس میں یہ جو فرق کیا جاتا ہے کہ اگر امر قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یا کسی ایسی حدیث میں جو متواتر ہے مشہور ہے، تو پھر تو مطلب ہے کہ وہاں امر وجوب فرضیت کے لیے ہوگا. اور اگر امر جو ہے وہ کسی خبر واحد میں ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اور وہ خبر متواتر کے درجے تک نہیں پہنچی، تو وہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوگا، اس سے جو کام کا حکم ہوگا وہ واجب ہوگا، فرض نہیں ہوگا. یہ تفریق یہ احناف کی خود ساختہ ہے، اور بعض حنبلیوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ حنفیوں کی طرف منسوب اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز فرض ہے یہ چیز واجب ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر وتر کی نماز احناف کے نزدیک واجب ہے، اور دلیل کیا ہے کہ واجب جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ظنی الثبوت دلیل سے جو ہے اس کا لازم ہونا ثابت ہو، ظنی الثبوت. اب چونکہ حدیث ہیں ان کے نزدیک، خاص کر تمام کے نزدیک اخبار احاد جو ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں، تو اس حوالے سے اس میں جو حکم ہے اس کو ہم وجوب پر محمول کریں گے اور فرضیت اس سے ثابت نہیں ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وتر جو ہیں وہ واجب ہیں فرض نہیں ہے، تو متواتر حدیثوں میں نہیں ہے یا قرآن میں نہیں ہے، اس لیے حکم تو ہے کہ مطلب ہے کہ وتر پڑھو، لیکن اب وہ حدیثیں ہیں اخبار احاد، اس لیے فرضیت ثابت نہیں ہوگی، وجوب ہی ثابت ہوگا. تو اس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہے، اخبار احاد کے اندر جو یہ آ گیا ہے کہ وتر پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو یہ حکم ہے. اب ہم تک وہ حدیثیں جب پہنچی ہیں تو وہ ظنی ثبوت ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ وتر کا پڑھنا ہمارے لیے واجب. لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ کم از کم صحابہ کرام کے لیے وتر کا پڑھنا وہ فرض ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی ہیں وتر پڑھنے کی، تو وہاں تو کوئی واسطہ نہیں ہے، وہاں راویوں کے ذرائع نہیں ہیں، براہ راست انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی ہیں وتر پڑھنے کی، تو اب وہاں واسطہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے زن پیدا ہو جائے، براہ راست آپ کی زبان اقدس سے وہ سن رہے ہیں اور کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں زن ہے ہی نہیں، تو ان کے حق میں وتر جو ہے وہ فرض ہونے چاہیے، جبکہ احناف جو ہے وہ صحابہ کرام کے حق میں وتر کے فرض ہونے کے اور باقی امت کے حق میں واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ سب کے متعلق کہتے ہیں کہ جی وتر جو ہیں وہ واجب ہیں. تو بات یہ ہے کہ کتاب و سنت سے یہ جو تفریق ہے فرض اور واجب کے بارے میں، اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ جو قرآن سے متواتر کسی حدیث سے اگر کسی چیز کا وجوب لازم ہو تو وہ فرض ہوتا ہے، اور جو ظنی ثبوت سے جس کا لازم ہونا ثابت ہو وہ فرض نہیں ہوتا، وہ واجب ہوتا ہے، اس تفریق پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں. باہر صورت لامر تو ہم بالسواک سے بہت سارے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ امر جب مطلقاً اس کا آ جائے کتاب و سنت میں کسی چیز کے بارے میں حکم، تو وہ فرض ہوگا وہ واجب ہوگا. وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور میں عشاء کی نماز رات کی تہائی حصے تک جو ہے مؤخر کرتا، لیکن چونکہ اس میں بھی امت پر مشقت ہے اور وہ دقت محسوس کریں گے، اس لیے تہائی رات تک نماز عشاء کو مؤخر نہیں کرتا، لیکن افضل یہی ہے کہ اگر یہ مشقت بیچ میں نہ ہوتی تو تہائی رات تک، رات کے تین حصے کر لیں تو ایک تہائی حصہ جب گزر جائے تو اس کے بعد عشاء کی نماز کا بہترین وقت ہے، افضل وقت ہے. ویسے عشاء کی نماز کا جو اصل یعنی سارے کا سارا وقت ہے وہ نصف رات تک ہے، آدھی رات تک، آدھی رات کے بعد گویا کہ نماز جو ہے وہ قضا شمار ہوگی، اپنے وقت میں شمار نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے پہلے، آدھی رات سے پہلے پہلے نماز، لیکن افضل وقت اس کا تہائی رات گزرنے کے بعد جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے. قال ابو سلمہ جو زید بن خالد کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں فکان زید بن خالد، زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ یشہد الصلوات فی المسجد، وہ نمازوں میں مسجد میں حاضری دیتے، نمازوں کے لیے مسجد میں آتے. وسواکہ علی اذنہ موضع القلم من اذن الکاتب، اور ان کا مسواک وہ ان کے کان پر ہوتا جس طرح کے لکھنے والے کے کان پر قلم اور پنسل جو ہے وہ کان پہ رکھتا ہے، تو جس طرح کاتب جو ہے وہ قلم اور پنسل کو اپنے کان پر رکھتا ہے، اسی طرح زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نمازوں کے اوقات میں بھی مسواک کو کان کے اوپر رکھتے. لا یقوم الی الصلاۃ، نہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، الا استنا، مگر مسواک استعمال کرتے، تو نماز کھڑے ہونے کے وقت بھی وہ مسواک استعمال کرتے تھے. ثم ردہ الی موضعہ، اور جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر سے پہلے پھر کان کے اوپر وہ مسواک رکھ دیتے. تو یہ عمل بھی یہ مسنون ہے، اور صحابی جو بیان کر رہا ہے لا امرتم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا، اور اس پر عمل صحابی زید بن خالد مسجد کے اندر تمام نمازیوں کی موجودگی میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ عین نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی یہ تفسیر اور حدیث پر جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ زیادہ معتبر ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ عین نماز سے پہلے مسواک جو ہے وہ مکروہ ہے، اور اس وجہ سے کہ عین ممکن ہے خون نکل آئے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، تو ان کی وہ تعبیر جو ہے صحابی کی تعبیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور صحیح یہ کہ نماز سے پہلے جب آپ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہیں تو اس سے پہلے بھی اگر کوئی مسواک کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل جو ہے وہ مستحب ہوگا اور ایسا کرنا اس کے لیے صحیح ہوگا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو داود کے اندر بھی موجود ہے. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها، یہ باب امام صاحب نے اس مسئلے کے اس بات کے لیے قائم کیا ہے کہ جب کوئی خواب سے بیدار ہو، نیند سے جاگے، تو وہ نیند سے جاگتے ہی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے ڈبوئے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کو دھو لے. تو پہلے ہاتھ کو جو ہے وہ دھونا ہے، اور پھر اگر وضو وغیرہ کے لیے وہ برتن سے پانی ہاتھ چلو سے وہ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر پہلے سے ہاتھ دھوئے نہیں ہیں اور نیند سے اٹھ کر براہ راست وہ دیگچی میں یا لوٹے وغیرہ میں برتن میں پانی پڑا ہوا ہے ٹپ میں اور وہ چلو بھر کے اسے لیتا ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قال حدثنا ابو الولید احمد بن بکار دمشقی، یہ ابو الولید احمد بن بکار، یہ احمد بن عبد الرحمن ان کا نام ہے، صدوق راوی ہیں، دمشق کے رہنے والے ہیں اس لیے دمشقی. یقال هو من ولد بسر بن ارطات صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ وہ بسر بن ارطات جو نبی علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ ابو الولید احمد بن بکار. وہ فرماتے ہیں حدثنا الولید بن مسلم، ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی. یہ ولید بن مسلم 195 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، ولید بن مسلم 195 ہجری میں. وہ اوزاعی سے، امام اوزاعی مشہور امام ہیں، یہ عبد الرحمن بن عمر بن ابی عمر ان کا نام ہے، بہت بڑے فقیہ اور ثقہ اور جلیل امام گزرے ہیں. ابن سعد ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان ثقتاً مامونن فاضلاً خیراً کثیر الحدیث والعلم والفقہ. اور امام اسحاق ان کے بارے میں فرماتے ہیں اذا اجتمع الاوزاعی والثوری ومالک علی الامر فہو سنہ، کہ جب یہ تینوں ائمہ کسی امر پر متفق ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ سنت ہے، اس لیے کہ یہ بغیر سنت کے کسی امر پر اتفاق نہیں کرتے. یہ 157 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام اوزاعی، 157 ہجری میں. وہ امام زہری سے بیان کرتے ہیں، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری، ان کی کنیت ابو بکر ہے امام زہری کی، اور فقی اور حافظ محدث ہیں، اور ان کی جلالت پر اور ان کے متقن ہونے پر سب کا اتفاق ہے. محمد بن مسلم یہ زہری اور ابن شہاب کے ساتھ جو ہے معروف اور مشہور ہیں، تو نام ان کا محمد بن مسلم ہے لیکن امام زہری اور ابن شہاب الزہری کے نام سے مشہور و معروف ہیں. وہ سعید ابن مسیب سے، سعید ابن المسیب بن حزن ابی وہب بن عمر القرشی المخزومی، یہ بھی بہت بڑے فقہا میں سے ایک فقیہ ہیں، اور ابن مدینی کہتے ہیں لا اعلم فی التابعین اوسع علما منہ، کہ تابعین میں مجھے ان سے زیادہ وسیع علم والا میں نے نہیں پایا. یہ 90 ہجری کے بعد جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 80 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، یہ بھی ائمہ میں سے ہیں. عمر ابن علی فرماتے ہیں لیس لہ اسمن، ان کا نام نہیں ہے، یہ ہے ابو سلمہ ہی ان کا نام وہ ہے. یہ 94 ہجری میں جو ہیں یہ فوت ہوئے ہیں، 94 ہجری میں، اور تقریباً 20 ہجری کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ کے متعلق شروع کی حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں وہ گزر چکا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا استيقظ احدكم من الليل، جب جاگے تم میں سے کوئی ایک رات کی نیند سے، فلا يدخل يده في الاناء، تو نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو برتن میں، حتی يفرغ عليها مرتين او ثلاثه، حتی کہ بہائے اپنے ہاتھ پر دو مرتبہ پانی یا تین مرتبہ. روایت مسلم کی اس طرح ہے کہ حتی يغسلها ثلاثا، حتی کہ ہاتھ کو تین مرتبہ دھوئے. تو یہاں جو شک کے ساتھ مرتن او ثلاثہ، تو دوسری مسلم اور اسی طرح داروقطنی ابن ابی حاتم کی روایت میں بغیر شک کے ہے تین مرتبہ، تو تین مرتبہ جو ہے وہ دھونا مسنون ہے. اب کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے. بات یبی تو رات گزارنا، تو مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ رات کو کہاں کہاں جسم کے کس کس حصے کو لگے ہیں اس کو یہ پتا نہیں ہے، اس وجہ سے اب وہ صبح جب جاگے تو براہ راست برتن کے اندر پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ پہلے اپنے وہ ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوئے، اور اس کے بعد اگر برتن سے چلو کے ذریعے پانی لینا چاہتا ہے تو پھر وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈبو کے چلو جو ہے وہ بھر سکتا ہے اور پانی استعمال کر سکتا ہے. اب یہ حکم جو ہے فلا يدخل يده في الإناء، جو آپ نے منع کیا ہے کہ برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈالے، ہاتھ نہ ڈبوئے حتیٰ کہ تین مرتبہ دھوئے، تو یہ امر وجوب کے لیے ہے یا کہ امر ارشاد کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے؟ تو امام شوکانی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جمہور جو ہیں وہ اس کو امر ارشاد پر محمول کرتے ہیں، یعنی یہ جو منع کیا ہے آپ نے تو یہ واجب نہیں ہے روکنا، اس سے فرض نہیں ہے، بلکہ یہ امر ارشاد ہے، اور افضل کام یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیں. دلیل کیا ہے، قرینہ کیا ہے؟ وہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. تو فرماتے ہیں عدم الدرایا اب شک فیہا، یعنی علم نہ ہونا، آپ نے فرمایا اسے پتا نہیں ہے، تو اسے شک ہے کہ کہاں ہاتھ لگا ہے یا سرے سے جانتا ہی نہیں ہے. یہ قرینہ ہے علی اس بات پہ ان الحکم لیس للتحریم بل للتنزیح، کہ یہ حکم جو آپ نے منع کیا ہے کہ برتن میں وہ ہاتھ نہ ڈالے حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے تین مرتبہ دھو لے، تو یہ حکم جو ہے یہ تحریم کے لیے نہیں ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، بلکہ یہ تنزیح کے لیے ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لے، لیکن اگر اس نے ہاتھ دھوئے بغیر برتن کے اندر وہ داخل کر دیے تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا بلکہ غیر افضل کام کیا ہے. یہ جمہور کا مذہب ہے. اور امام شوکانی نے یہ لا یدری این باطت یدہو کو جو ہے قرینہ صارفہ بتلایا ہے. وہ فی الباب عن ابن عمر, اس باب میں ابن عمر سے بھی روایت ہے, دارالقطنی کی وہ روایت ہے, وہ جابر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ ابن ماجہ اور دارالقطنی میں ہے. وہ عائشہ اور عائشہ کی حدیث ہے, وہ ابن ابی حاتم میں ہے. قال ابو عیسیٰ وہذا حدیث حسن صحیح, یہ بخاری اور مسلم کی بھی ہے. جس طرح کے امام صاحب نے فرمایا کہ حسن صحیح ہے تو بخاری میں بھی موجود ہے ابو ہریرہ کی یہ حدیث اور مسلم میں بھی. قال شافعی, امام شافعی نے فرمایا ہے, وہ احب لکل من استيقظ من النوم, اور میں پسند کرتا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو نیند سے بیدار ہوا, قائلۃ کانت او غیرہا, قائلہ قال یقیل سے قیلولہ سے ہے یہ لفظ, خواہ وہ دن کے وقت نیند سے بیدار ہوا قیلولہ سے, او غیرہا یا اور وقت کا سونا ہے مثلا رات کا سونا, اللہ یدخل یدہ فی وضوئہ حتی یغسلہا, کہ وہ اپنے ہاتھ کو پانی کے ٹپ میں اور جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس میں داخل نہ کریں حتیٰ کہ ہاتھ کو دھو لے. تو امام شافی جو ہے اس حدیث کو, حدیث کے اندر لفظ ہے من اللیل لیکن دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ رات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ من نومہ کے لفظ ہیں, کہ اذا استيقظ احدکم من نومہ, جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو. تو امام شافی جو ہیں وہ اس حدیث کو عموم پر رکھتے ہیں, خواہ دن کے وقت کوئی سویا ہے خواہ رات کو سویا ہے, جب وہ بیدار ہو تو وہ پانی کے ٹپ میں براہ راست ہاتھ نہ ڈالے حتیٰ کہ پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھو لے. تو یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ یدخل یدہ فی وضوئہ حتیٰ یغسلہا, پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر وہ پانی میں اپنے ہاتھ کو داخل کرے, اور نیند جو ہے خواہ دن کے وقت کی ہو خواہ رات کے وقت کی ہو. فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ, اب اگر اس نے ہاتھ داخل کر لیے, قبل ان یغسلہا, پہلے اس سے کہ اس نے ہاتھ دھوئے ہوں, یعنی ہاتھ دھونے سے پہلے اس نے ٹب کے اندر ہاتھ داخل کر دیے پانی لینے کے لیے, کرہ تو ذالک لہ, تو میں یہ اس کے لیے ناپسند کرتا ہوں, یہ مکروہ ہے. لیکن ولم یفسد ذالک الماء, لیکن یہ اس کا عمل جو ہے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا, یہ پانی کو فاسد نہیں کرے گا, پانی کو پلید نہیں کرے گا. کب, اذا لم یکن علی یدہ نجاسہ, جب اس کے ہاتھ پر ظاہری نجاست گندگی نہ لگی ہو. لیکن اگر ظاہر پر نجاست لگی ہے گندگی لگی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ دھونے سے پہلے آپ براہ راست پانی کے اندر ٹب کے اندر کوزے اور لوٹے کے اندر وہ ہاتھ ڈالیں گے تو اس نجاست اور گندگی کے پانی کے ساتھ ملاصق ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا, پلیت ہو جائے گا. تو یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ خواہ دن کے وقت انسان بیدار ہونے سے یا رات کے وقت, دونوں صورتوں میں پانی کے اندر ہاتھوں کو دھونے سے پہلے جو ہے وہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من النوم من الليل, امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جب رات کو نیند سے بیدار ہوا, فادخل يده في وضوئه, تو اس نے اپنے ہاتھ کو برتن وضو کے برتن میں پانی میں وہ ڈال دیا, قبل ان يغسلها, تو قبل اس سے کہ وہ اس ہاتھوں کو دھوئے, یعنی ہاتھ دھونے سے پہلے پہلے اس نے اپنے ہاتھ برتن میں ڈالے. اور یہ بات رات کی ہے, یعنی رات کو جب سویا اور پھر جاگا ہے اور اس نے یہ عمل کیا. فاعجب الی ان یحرق الماء, تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ پانی کو بہا دے گرا دے, اس لیے کہ پانی ان کے نزدیک جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے اور نجس ہو گیا ہے, تو وہ اس پانی کو بہائے گا اس لیے کہ ایسی صورت میں ان کے نزدیک جو ہے پانی وہ پاک نہیں رہتا, لیکن رات کے وقت نیند سے بیدار ہونے کی صورت میں. وقال اسحاق, یہ امام اسحاق بن راہویہ ہے اور اسحاق بن راہوی بھی ان کو کہتے ہیں, اذا استيقظ من النوم بالليل وبالنهار, تو رات کو خواہ جاگے یا دن کو, فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها, تو دونوں صورتوں میں وہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. گویا کہ امام اسحاق بن راہویہ جو ہیں وہ دن اور رات کا فرق نہیں کرتے, اور ساتھ ہی حکم سخت لگاتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ تحریم کے لیے ہے, یعنی ایسا کرنا منع ہے کہ آپ دھوئے بغیر برتن کے اندر پانی ڈالیں. جبکہ احمد بن حنبل پانی کے یعنی گرانے کے قائل ہیں اگر رات کی نیند سے بیدار ہونے پر پانی کے اندر ہاتھ ڈالا. امام شافی جو ہیں چونکہ جمہور کے مذہب کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں، تو ان کا مذہب یہی ہے کہ اگر ظاہری طور پر نجاست گندگی ہاتھ میں نہیں لگی تو اس صورت میں مطلب ہے کہ پانی پلید تو نہیں ہوگا لیکن کراہت اس میں ضرور ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، جو آپ نے وجہ بیان کی ہے، علت بیان کی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو قرینہ صارفہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو ممانعت ہے وہ تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ تنزیہ کے لیے ہے کہ بچنا افضل ہے، اور اگر کسی نے ایسا عمل کیا تو پانی کم از کم پلیت نہیں ہوگا الا یہ کہ ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ گندگی موجود ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ویسے بھی سوال کوئی؟
السلام علیکم. میں ذرا دو منٹ کے لیے آگے گیا تھا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سوال جواب شروع ہو گئے ہیں کیا؟ شیخ صاحب کا درس ختم ہو گیا کیا؟ اوکے شیخ صاحب بارک اللہ فیک. میرا سوال درس کے متعلق ہی تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جب سو کے اٹھ جائے آدمی اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک وہ دھو نہ لے، تو کیا یہ حکم صرف پانی میں ہاتھ ڈالنے کے لیے؟ جبکہ مجھے پہلے کا یاد ہے، شاید میں نے غلط سنا ہو، کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جب تک تین بار ہاتھ نہ دھو لے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کسی اور حدیث سے یہ ثابت ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہاں جی، حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس میں تو اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء، تو برتن کی بات ہے اور وضو کی بات ہے، یعنی وضو کے پانی کی. تو اب اگر اس کی جو علت ہے کہ اس کے ہاتھ پتہ نہیں اس میں کوئی مطلب ایسی جگہ پر لگا ہو جو گندگی وغیرہ، تو اس علت کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب ہے کہ دوسری چیزیں بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں، مثلا کھانا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں بلکہ پہلے ہاتھ دھوئیں. تو وہ قیاس کی بنیاد پہ اس علت کو آگے مطلب متعدی اور متجاوز کرتے ہوئے حدیث کے اندر ویسے مطلب ہے کہ صرف پانی کا ذکر ہے اور برتن کا ذکر ہے.
بارک اللہ فیک. شیخ صاحب دوسرا سوال مسواک کے حوالے سے تھا، جو آپ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے، مجھے اس بارے میں پوچھنا تھا، کیا یہ بھی سنت ہے کہ سونے سے پہلے مسواک کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مطلب کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا سونے سے پہلے مسواک کرنا؟ السلام علیکم.
یہ مسواک کے متعلق احادیث کے اندر جو ہے وہ مختلف مواقع اور مواضح پر مسواک کے مستحب اور مسنون ہونے کے بارے میں احادیث آئی ہیں. اس سلسلے میں ایک تو یہ نماز کے وقت میں، اور اسی طرح جو ہے وضو کے وقت میں مسواک کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت بھی مطلب ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں امہات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے، اور رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن عباس وغیرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے، رات کی نماز کے لیے اٹھتے تو وضو کرتے تو اچھی طرح مسواک کرتے. تو بہر صورت خاص رات کو سوتے وقت مسواک کے متعلق وہ مجھے علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہو. تو باقی مختلف مواضع پر جو ہے وہ مسواک کرنا وہ آیا ہے، لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو کسی بھی وقت جو ہے وہ مسواک آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں خیر ہی ہے اور خلاف سنت وہ عمل وہ نہیں ہوگا. لیکن جو خاص جگہ آئی ہے احادیث کے اندر تو اس میں چند ایک جگہ ہیں جس میں میرے علم کے مطابق رات کو سوتے وقت مسواک کرنے کے بارے میں مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں ہے. وہ تو ہے وضو کے وقت، نماز کے وقت، گھر میں داخل ہونے کے وقت، رات کو اٹھ کر جاگنے کے وقت. وہ جو وضو کریں گے تو وضو کے وقت تو ہے ہی نا. وہ تو جب بھی وضو کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. سوال ہے مسواک کے حوالے ہی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسواک کی ایک حد ہے, یعنی اگر ایک بالش سے کم ہو تو وہ مکروہ ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر ہے لمبائی کی؟ اور اسی کے حوالے سے ایک سوال ہے دوسرا, کہ مسواک کیا موجودہ جو ٹس برش ہے, یہ مسواک کا آنے میں بدل ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو سوال ہے کہ مسواک کی حد کیا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بالشت وہ مسنونے سے کم ہو تو مکروہ ہے, تو اس مقدار کی کوئی دلیل وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی حدیث کے اندر یہ مقدار آئی ہو کہ اس سے اتنی مقدار میں ہو یا اس سے بڑھ کر ہو تو وہ مسنون ہے, اور اس سے کم ہو جائے تو وہ غیر مسنون اور مکروہ بن جائے. ہاں, مسواک مطلب ہے کہ جس کو مسواک کہہ سکیں, اب اتنا چھوٹا ہو جائے کہ وہ صفائی کے کام ہی نہ آئے تو پھر بہر صورت اس کا وہ نہیں ہوگا, لیکن جس کو جب تک استعمال کیا جا سکتا ہے اور دانتوں کی صفائی, منہ کی صفائی کے کام لائے جا سکے تو اس پر وہ مسواک کے احکامات جو ہے وہ جاری ہوں گے. لیکن ایک بالش سے کم کے مکروہ ہونے کی کوئی دلیل جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. دوسرا جو سوال ہے کہ ٹوتھ برش جو ہے وہ کیا مسواک کے قائم مقام وہ بن سکتا ہے کہ نہیں, تو جو چیز مسواک کے بارے میں آئی ہے تو وہ مسواک ہی ہے. باقی دانتوں کی صفائی کے لیے ٹھیک ہے, وہ ٹوتھ برش کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن مسواک ہی جو ہے وہ مسنون ہے, اور جو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے وہ مسواک کرنے سے ہی وہ حاصل ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اس طرح سے حدیث بھی ہے کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے کرنے سے تو وہ 70 درجے میں اس کا ثواب زیادہ ہو جائے, تو کیا اس طرح سے کوئی حدیث موجود ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بغیر سواک, یا فضل الصلاۃ بسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا. یہ مسند احمد, بزار, ابو یعلی ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت. اور اسی طرح جو ہے ایک روایت ہے, لئن اصلی رکعتین بسواک احب الی من ان اصلی 70 رکعہ بغیر سواک. یہ ابو نعیم نے کتاب السواک کے اندر بیان کی ہے. اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, رکعتان بسواک افضل من 70 رکعہ بغیر سواک. تو یہ جو مختلف احادیث ہیں اس میں مطلب ہے کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز وہ 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے, جبکہ بغیر مسواک کے جو نماز پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں مطلب ہے کہ درجہ نہیں رکھتی جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہے. تو ان احادیث کے بارے میں اہل علم اور محققین کی دو رائے ہیں. تو مبارک پوری صاحب اور اس قسم کے دوسرے کچھ اہل علم ان احادیث کو حسن درجے کی قرار دیتے ہیں, یعنی یہ قابل حجت ہیں, قابل احتجاج ہیں. اور ان میں جو مسئلہ فضیلت بیان ہوئی ہے, چونکہ مطلب ہے کہ نفس سے مسواک کرنا نماز کے لیے وضو کے وقت وہ تو ثابت ہے شریعت میں, اب اس کے اندر ایک فضیلت آئی ہے تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ حسن درجے کی ہے, تو حسن حدیث جو ہے بذات خود قابل احتجاج ہوتی ہے. تو اگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ضعیف بھی ہو اور اس کا ضعف شدید نہیں, تو پھر بھی فضائل میں ضعیف حدیث کہتے ہیں کہ قابل احتجاج ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف دوسرے اہل علم جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں, وہ ان احادیث کے صحت کے منکر ہیں اور ان احادیث کو وہ صحیح نہیں سمجھتے, حسن بھی نہیں سمجھتے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے تو پھر اس میں جو بیان مسئلہ ہے وہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ یہ احادیث جو ہیں وہ صحت کو نہیں پہنچی تو پھر ان میں بیان جو مسئلہ ہے وہ اس کا ثبوت بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا. واللہ اعلم.
السلام علیکم شیخ صاحب، تھوڑا سا ہٹ کے سوال تھا، ہلکا سا لیکن اسی کے مناسب بھی تھا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہاتھ دھونا بتایا ہے، یعنی کہ یہ سنت ہے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہاں، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے.
اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا سوال ہے، ٹاپک سے ہٹ کر کر سکتا ہوں سوال کے لیے؟ ٹاپک سے ہٹ کر ضرورت ہو تو میں سوال کر لیتا ہوں. جی اچھی بات، جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو تہجد پڑھی جاتی ہے باجماعت تہجد، اس کی دلیل قرآن حدیث سے اگر آپ کو کسی میں رہا تو بتا دیجئے کہ اس کی کیا دلیل ہے. اور ایک اور سوال ہے، انشاءاللہ تو وہ بھی میں کروں گا، تب تک اور لوگوں کو سوال انشاءاللہ یاد آنا شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تہجد کو باجماعت سے پڑھنے کی دلیل جو ہے وہ پوچھی ہے، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھنا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا وہ تہجد کی نماز کو علیحدہ پڑھنے کا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اکیلے اکیلے فردن فردن جو ہیں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. الا یہ کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ موقع پر بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی تہجد کی نماز میں جماعت کی صورت میں شامل ہوئے ہیں، جس طرح کہ ابن مسعود کا واقعہ ہے، ابن عباس کا واقعہ ہے. تو بعض اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو اس سے صرف اتنی بات جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے اندر ہے، یہ ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہ کے واقعات. تو اس سے اتنی بات صرف معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک آدھ دفعہ میں کوئی مطلب ہے کہ بغیر پروگرام بنائے، مستقل اس کو عادت بنائے، تہجد کی نماز میں جماعت بھی ہو جائے تو اس کے اندر کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. لیکن اس کو معمول بنانا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے بھی اس کو معمول بنانا وہ صحیح نہیں ہے. لیکن ایک آدھ دفعہ زندگی میں کسی وقت اگر اس قسم کا کوئی موقع فراہم ہو جائے اور باجماعت بھی اس کو پڑھ لیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوگی.
بخاری مسلم میں جو یہ واقعات ہیں، اگر ان کے باب یاد ہوں آپ کے علم میں کون سے باب میں ہیں تو یہ بتا دیجئے، اور کسی کو بتانا ہے انشاءاللہ اصلاح دینے سے. تو اور ایک اور بھی سوال ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے، کسی نے پوچھا کہ جس طرح مطلب اللہ کے رسول نے صرف 3 یا 4 دن جو تراویح پڑھی ہے واجبات اس کے بعد نہیں پڑھے، تو آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں پورا رمضان، اور اس میں جو ہے آپ لوگ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کوئی مطلب یہ سنت سے اگر ثابت نہیں ہے پورا رمضان کی اس طرح کرنا تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل لے آئے تو اگر اس کے بارے میں علم ہو تو آپ ضرور ہم لوگوں کو بتائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو حوالے دے دیے ہیں مسلم اور بخاری وغیرہ کی، جو تہجد قیام اللیل وغیرہ کی احادیث ہیں، ابواب ہیں، وہاں پر آپ جو ہیں وہ ابن عباس کی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بعض دوسرے صحابہ کی، غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس میں وہ ساتھ ملنے کی وہ حدیث نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری ہیں غالباً. اس قسم کے صحابہ کرام کے واقعات جو ہیں وہ آپ کو قیام اللیل تہجد کے جو ابواب ہیں وہاں پر بخاری مسلم اور حدیث کی جو دوسری ترمذی ہے اور ابو داؤد وغیرہ، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے. باقی رہا دوسرا مسئلہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی میں صرف 3 راتیں باجماعت تراویح ادا کی ہیں، تو آپ کیوں پورا پورا سال کرتے ہیں اور اسی طرح مطلب ہے کہ قرآن ختم کرتے ہیں یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ صرف ضد اور عناد کی بنیاد پہ اس قسم کے سوالات اور اعتراضات ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم پر اعتراض اگر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ وسلم نے جب 3 راتیں کیا ہے تو ہم کیوں زیادہ پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں ہی تراوی باجماعت پڑھی ہیں؟ ان کا یہ اعتراض، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے 3 ہی راتیں، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراوی باجماعت پڑھی ہیں، اس کے باوجود احناف جو ہیں وہ پورا پورا مہینہ پڑھ سکتے ہیں، تو آخر کس بنیاد پہ؟ کیا وہ پیغمبر کی احادیث اور سنن کی پیروی نہیں کرتے؟ یقیناً ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی آپ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو اب ہم پہ اعتراض کیوں ہیں؟ ہاں آگے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو بھی سنت سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان کی ہے، جو وجہ بیان کی ہے آئندہ نہ پڑھنے کی، تو اس وجہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس جو ہے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کی وہ سنت موجود ہے، اور حالات چونکہ ان کے سامنے تھے، اب وہی کا سلسلہ منقطع ہوا، اور وہ خوف اور خشیت اور وہ ڈر کہ کہیں اللہ رب العالمین اس شوق کو دیکھ کر اس کو فرض ہی نہ کر دے، وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب وہی نے آنا نہیں تھا کہ کوئی رد و بدل اس میں ہو۔ ایک چیز پہلے مستحب ہے، اب انسانوں کے شوق کو، مخلوق کے شوق کو دیکھ کر اللہ اس کو فرض قرار دے، ایک چیز فرض ہے اور لوگوں کی مشقت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دے، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہ جو حدیث سے ثابت ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ تم پہ یہ فرض کر دے گا، تو میں مطلب ہے کہ باقی راتیں بھی نکل کے آپ کے ساتھ یہ نماز باجماعت پڑھتا۔ تو ایک تو یہ حدیث، خود اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کی حدیث جو ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہے، تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے کہ صحابی جب آپ نے 3 راتیں وہ جماعت کرائی ہے، تو اس میں صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شوق ہے، ہمارا ذوق ہے کہ آپ باقی رات بھی ہمیں قیام کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ تمہارا شوق تھا، ذوق تھا، وہ اس کا مجھے علم ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اپنے امام کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ قیام کیا یہاں تک کہ امام فارغ ہوا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام جو ہے وہ اجر اور ثواب کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ حدیث بھی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ جو ہے وہ پورا رمضان، پورا مہینہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے باجماعت، یہ جو بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں، تو احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں، اصل میں مصیبت یہ بنتی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات یہ سما جاتی ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کریں، تو ہمارے ذہنوں سے وہ قولی حدیث وہ نکل جاتی ہے، اسی طرح تقریری حدیث نکل جاتی ہے۔ تو حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو۔ تو فعل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے سامنے ہے، اور قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ذر غفاری والی حدیث میں ہے، اور تقریر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی موجودگی میں، آپ کے زمانہ مبارک میں جو ہے وہ باجماعت تراوی وہ ادا کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا قرار دیا ہے، اچھا اقدام، اچھا عمل قرار دیا ہے۔ تو کسی بھی سنت اور کسی بھی عمل کے لیے جب حدیثیں 3 قسم کی موجود ہوں، قولی بھی ہو، تقریری بھی ہو، فعلی بھی ہو، اس کے بارے میں پھر خامخواہ اعتراضات کرنا کہ جی آپ سے تو صرف 3 راتیں، تم کیوں پورا سال پڑھتے ہو، پورا مہینہ پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو یہ خامخواہ وہ ضد اور عناد کی بنیاد ہے۔ اگر انسان تعصب اور ضد سے پاک ہو کر صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر سوچے اور تقلید کی پٹی جو ہے اپنی آنکھوں سے اتار دیں، اور خامخواہ اعتراض برائے اعتراض جو ہے وہ نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بالکل آسان ہے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی چاہتا ہے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی صلاۃ التراوی کے موضوع پر ایک جامع رسالہ جو ہے وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور عربی میں بھی موجود ہے, اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر دیا جائے. بس اسی پر اکتفا ہے. اچھا جی, بس اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ ہفتے سوموار والے دن انشاءاللہ حاضری ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.